السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ یاسین کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، اور سورہ یاسین کے تیسرے رکوع کا اس وقت مطالعہ ہم کر رہے ہیں. اور گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ اس تیسرے رکوع میں توحید کے حوالے سے گفتگو ہے. سورہ یاسین کے پہلے دو رکوعوں میں رسالت کے حوالے سے گفتگو تھی، اس تیسرے رکوع میں اب توحید کا بیان اور اس کے دلائل کا ذکر ہے. پچھلی مرتبہ جو بات مکمل ہوئی تھی تو اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک نشانی قرار دیا کہ اللہ ہی ہے کہ جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد بارش برسا کر زندگی عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے کہ جن کے حکم سے یہ زمین اناج اور فصلیں ہمیں اور آپ کو عطا کرتی ہے، اللہ ہی نے یہ باغات اور کھجور کے باغات اور انگور کے درخت وغیرہ سب کچھ جاری فرما دیے، انہیں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا، اور فرمایا کہ اس سب کچھ تمہارے لیے ہے مگر اس کے پیدا کرنے والے تم نہیں ہو، تو تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے. پھر ذکر آیا کہ ہر شے کو اللہ نے جوڑے کی شکل میں بنایا، ہاں وہ پودوں میں ہو یا وہ باتیں بھی جس کو انسان ابھی نہیں جانتا. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ انہی جوڑوں میں ایک جوڑا ہے دنیا اور آخرت کا. جیسے جوڑے کی جو دو شکل جو چیزیں ہوتی ہیں، مرد اور عورت ہے، دن رات ہے، ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اسی طرح دنیا اور آخرت بالکل دو علیحدہ باتیں ہیں. مثال دنیا مختصر زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے اعتبار سے، اس کا بھی تذکرہ ہوا. پھر رات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کے نظام کو جاری فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رات کی چادر کو ہٹا دے تو دن نمودار ہو جاتا ہے، اور رات کی چادر دن کو پہنا دیں تو لوگ اندھیروں میں آ جاتے ہیں. لیکن دن رات کا یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں، اور یہ سورج کا چلنا، دن رات کا آنا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں جس کا ذکر ہوا تھا. پھر یہ ذکر آئے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، اور اس پر یہ گفتگو بھی ہوئی کہ ایک دور کی سائنس تھی کہ جس نے سورج کو روکا ہوا تھا، لیکن رب کائنات کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھی رواں دوا ہے اپنے متعین ٹھکانے کی طرف. اور پھر 18ویں صدی کی سائنس کی بات کو رد کیا گیا، اور 20ویں صدی کی سائنس نے آ کے کہا کہ نہیں، سورج گھوم بھی رہا ہے، یعنی حرکت بھی کر رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بھی حرکت کر رہا ہے، اور رواں دوا ہے کسی مخصوص ٹھکانے کی طرف. اس کے بعد آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 سے. مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں، ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی باریک چاند. بالکل آخری دنوں میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب نمودار ہوتا ہے پہلی دوسری رات کا چاند تو وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے. اور بھی فوائد ہیں، یہ مد و جزر کے معاملات اور یہ رات کی چاندنی یعنی چاند کی روشنی، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اور اسی میں یہ اشارہ بھی آتا ہے کہ دو کیلنڈرز ہمارے استعمال ہوتے ہیں، ایک کو ہم عام طور پر کہتے ہیں شمسی اعتبار سے، سورج کی موومنٹ کے اعتبار سے وہ جنوری سے دسمبر کا ہے، اور دوسرا قمری اعتبار سے، وہ چاند کی موومنٹ پر بیس کرتا ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. چنانچہ شریعت کے چند احکامات کا انحصار قمری کیلنڈر پر ہے، وہ بھی بات واضح رہنی چاہیے. گنجائش تو دے دی گئی، شمسی کیلنڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے معاملات کو متعین کرنے کے لیے، لیکن شریعت کے کئی احکامات ہیں کہ جو منحصر ہے یا منسلک ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اس کا اختتام چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے، عید الفطر کا تعین اسی چاند کی بنیاد پر، حج کے ایام کا تعین اسی کی بنیاد پر، کسی خاتون کی عدت کی مدت کے تعین میں قمری کیلنڈر کا انحصار ہوگا، شمسی کیلنڈر کا انحصار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سال کی تکمیل ہو گئی کہ نہیں، وہ سال دیکھا جائے گا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ یہ بہت سارے احکامات شریعت کے قمری اعتبار سے ہیں، اور بھی اس میں حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم رمضان المبارک کو لیں، روزے کی بہار مشقت تو ہوتی ہے نا، لیکن 30-35 سال بعد جا کر پھر وہ پورے سال گھوم جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک ہمارے علاقے کے اعتبار سے اب یہ گرمیوں کی طرف جا رہا ہے، تو 30-35 سال کے چکر میں گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے چاروں موسم ہے، تو خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے۔ بندہ مومن ہر ہر موسم میں اللہ رب العالمین کی بندگی کا ہوگر بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ پاسبلٹی قمری کیلنڈر میں ہے، ورنہ کش کر دیا جائے جنوری میں رکھنا ہے روزہ ہمیشہ، یا جون میں رکھنا ہے ہمیشہ، تو یا تو سردی سردی ہوتی ہمیشہ یا گرمی گرمی ہوتی، لیکن نہیں، ہر موسم میں بندہ مومن اللہ کی بندگی کا ہوگر ہوتا چلا جائے۔ یہی معاملہ حج کا ہوگا، کبھی وہ سردیوں کے ایام میں تھا، اب ذرا درمیانی موسم میں آ رہا ہے اور اب وہ گرمیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا رمضان المبارک کے روزوں کی طرح۔ یوں بندہ مومن ہر موسم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کا ہوگر ہوتا چلا جائے۔ تو یہ بھی بڑی حکمتیں ہیں جو قمری کیلنڈر میں میسر آ سکتی ہیں۔ شمسی کیلنڈر میں اگر فکس کر دیا جاتا تو پھر ایسے ہی ہوتا کہ یا تو ہمیشہ روزے گرمی میں ہوتے تو جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہوتے وہ ایک اعتبار سے سہولت میں ہوتے ہیں، یا ہمیشہ سردی میں ہوتے تو کچھ کو فائدہ ہوتا، کچھ کے لیے مشقت کا پہلو ہوتا، لیکن نہیں، ہر ہر دور میں ہر ہر وقت میں بندہ مومن اللہ رب العالمین کی بندگی کا خوگر ہوتا چلا جائے، یہ استفادہ بھی ہوتا ہے، یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے جب ہم قمری کیلنڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال چاند کی موومنٹ کا ذکر آیا، اس کے بعد بڑی بہت خوبصورت بات فرمایا کہ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں آربٹ میں موو کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف نے قرآن حکیم میں جو غور و فکر کیا اس کا ایک یہ بات بھی حاصل کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ویسے تو یہ جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بس ایک آپ اس کو کہیے کہ بس علم ایک بات آ جائے، اس کے بعد جو رویہ وہ مستقل اختیار نہیں کرنا۔ کیا یہ جو الفاظ ہے کلن فی فلک، کلن فی فلک، ان الفاظ کو اگر ہم الٹی ترتیب سے پڑھیں تو یہی الفاظ بنتے ہیں۔ کلن فی فلک کو اگر الٹی ترتیب سے پڑھیں گے تو کاف لام کل اور پھر فا یا اور پھر فلک فا لام کا۔ اب اس میں کسی دور میں سوال ہمارے کسی مفسر سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن بتا رہے سورج کی موومنٹ ہے، چاند کی موومنٹ ہے، ستاروں کی موومنٹ ہے، تو یہ ایک موومنٹ تو ہو رہی ہے جس کو ہم اینٹی کلاک وائز کہتے ہیں، اور یہی اینٹی کلاک وائز موومنٹ خانہ کعبہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ ایک ہی طرف موومنٹ ہوتی ہے، دوسری طرف کا بھی کوئی امکان ہوگا؟ واللہ اعلم۔ تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ ان الفاظ کو اگر ہم دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں تو بھی یہی الفاظ بنتے ہیں، شاید کوئی ایسا امکان ہو۔ اور بات کچھ تھیوریز آئیں، ان کی سائنٹیفک فیکٹ کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کہ ایسی بھی کوئی دریافتیں ہوئی ہیں کہ ہاں کچھ موومنٹ اس کے ریورس آرڈر میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ویسے ایک دن تو ایسا ہوگا، کس دن ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی، یہ انتہائی بات ہے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ تو تھا کہ ہمارے اسلاف نے کس قدر گہرائی میں جا کر بھی، گو کہ اتنے مینس اویلیبل نہیں تھے جو آج دستیاب ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، مگر غور و فکر فرماتے تھے۔ لیکن اگلی بات، اس کا قطعا نہیں مطلب نہیں کہ ہم گھر جا کے پورے قرآن کو معاذ اللہ الٹا پڑھنا شروع کریں، کہ علم و حکمت کا نقطہ نکالنے کے اندر لگ جائیں، ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو احکامات ہمارے سامنے آئے ان کی تابعداری ہو، بلکہ ان کی معاف کیجئے گا فرما برداری کی روش ان کے حوالے سے اختیار کی جائے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ باقی غور و فکر کیا اسلاف نے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ سب کے سب اپنے، بلکہ معاف کیجئے گا الفاظ بیچ میں نے کچھ چھوڑ دیے، لَلشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ الفاظ رہ گئے تھے، معاف فرمائیے گا، لَلشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پورا نظام متعین کیا ہے، پھر وہ ایک زمین کے شے پر بھی گفتگو ہوتی، کیا بالکل وہ گول ہے؟ نہیں، وہ بالکل گول نہیں. اگر ایسا ہوتا تو یک دم رات آ جاتی, یک دم دن آ جاتا اور بندوں کے لیے ممکن نہ ہوتا اس طور پر زندگی بسر کرنا جیسے ابھی وہ بسر کر رہے ہیں. تو زمین کی شیپ بھی اللہ نے بڑی موضوع رکھی, یہ سورج اور چاند کی گردش کو بھی اللہ نے بڑا موضوع رکھا. سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا, نہ رات دن سے پہلے آ سکتی, یہ تو رب کا متعین کردہ نظام ہے. پھر یہ الفاظ تھے وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور ہر شے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹ میں وہ موو کر رہی ہے, حرکت کر رہی ہے. لیکن اس سے قبل ہم نے پچھلی جو آخری آیت سمجھی تھی پچھلی نشست میں, وہ الفاظ تھے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ سارا جو اندازہ ہے یہ کس نے مقرر کیا؟ اس ذات نے, اللہ نے جو عزیز ہے, کل اختیار رکھتا ہے, جو علیم ہے, کل علم رکھنے والی ذات, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. اس اللہ کی مشیت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے, مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. چنانچہ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے اذا الشمس کورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, واذا النجوم انکدرت, اور یہ ستارے مان پڑیں گے, سورہ انشقاق میں آتا ہے واذا الارض مدت, زمین کو کھینچ دیا جائے گا, سورہ فجر میں آتا ہے دک دکن دکا, یہ زمین کوٹ کوٹ کر بالکل برابر کر دی جائے گی, اذا السماء انفطرت, یہ آسمان پھٹ جائے گا, اذا الکواکب انتفرت, یہ ستارے باندھ پڑ جائیں گے, پھر وجمع الشمس والقمر, سورہ القیامہ میں اس سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. یہ ہے قیامت کے برپا ہونے کا وقت جو قرآن حکیم اس وقت کے مناظر ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کی مشیت سے اور اسی کے حکم سے اور اسی کی حکمت کے مطابق, مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن آئے گا یہ سارا نظام تلپٹ ہوگا اور بالآخر وہ قیامت برپا ہوگی. سائنس ابھی وہاں تک ہمیں نہیں لے جا سکی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد وہ سائنس پر نہیں ہے, وہ ہمارے ایمان کی بنیاد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر ہے کہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کچھ جو سائنس ثابت نہ کر سکی اور ابھی تک نہ کر سکی ہے ہم اس کو بھی مانے بیٹھے ہیں. ایمان کی بنیاد یہ ہے, نہ کہ کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یا ریسرچ کی بنیاد پر ہم کسی بات کو مانیں گے یا رد کر دیں گے. ہاں ایک بات تو مانے بیٹھے ہیں الحمدللہ, اور کسی تحقیق سے اس کا کوئی پہلو اور نمایاں ہو جائے اور ہمارے اطمینان قلب کے لیے وہ اضافے کا باعث بن جائے, یہ الگ بات ہے. لیکن ایمان کی بنیاد عقل پر نہیں ہے, ایمان کی بنیاد سائنٹیفک ریسرچ یا ڈیولپمنٹ پر نہیں ہے, ایمان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم تک جو بات پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ ہے ایمان, الذین یؤمنون بالغیب والی بات. اس کے آگے ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ سواریوں کے ذکر کے حوالے سے کشتی کا ذکر فرما رہے ہیں. ارشاد ہوا وہ آیت اللہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک, اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا, فی الفلک المشحون, ایک بھری ہوئی کشتی میں. اولا یہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کی, اور پھر جو مجرمین تھے, منکرین حق تھے, حق کو جھٹلانے والے تھے, وہ غرق کر دیے گئے اور سیدنا نوح علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ اس کشتی پر سوار کر کے بچا لیے گئے. اور آپ کے علم میں ہوگا 950 برس تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے ہیں, اور بائبل کی ایک روایت کے مطابق 70 یا 80 افراد سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں. اوسط نکالیں گے, ایوریج نکالیں گے, 13 یا 14 سال میں ایک شخص نے وقت کے جلیل قدر پیغمبر نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کیا. استقامت کا پہاڑ سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس تک. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ کشتی بھی تیار کی, تفصیل سورہ ہود میں ہمارے سامنے آتی ہے. یہاں اولاً تو اس کی طرف اشارہ, وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کے بھری ہوئی کشتی میں, وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ, اور ہم نے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا فرمائیں, مَا يَرْكَبُونَ, جن چیزوں پر سواریوں پر وہ سوار ہوتے ہیں, اور دوسرا ترجمہ سوار ہوتے رہیں گے. یہ ہے عربی کا اسلوب جو یرکبون کا لفظ یہاں پر آیا, یعنی اللہ ہماری امت کے اسلاف پر اور مختصرین پر رحمت نازل فرمائے کہ کس طرح باتیں واضح کر دی ہمارے سامنے. عربی بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہم انگریزی فر فر بولتے ہیں, اور ہمارے بعض بچے اتنی انگریزی بولتے ہیں کہ ان کو اردو مشکل لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں بھی انگریزی کے الفاظ شامل کرنا پڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حال یہ ہو گیا کہ بہت سی مرتبہ اردو اب سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں, تو ہمیں انگریزی یعنی انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. انتہائی معذرت, ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم نے ایک ایسی زبان سیکھ لی بہرحال جو ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, ہماری مادری زبان نہیں ہے. ہم والدہ کی گود سے جب برآمد ہوئے تو گھر میں اردو کا ماحول ملا, اکثر کو فر فر بولتے, لیکن انگریزی کا ماحول تو دیا گیا نا ہمیں, تھوپا گیا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, ضرورت ہے کر لیا ہم نے, لیکن اس سے بڑی ضرورت ہے اللہ کی کتاب. اور ایک پڑھا لکھا شخص اللہ کے سامنے کیا جواب پیش کرے گا جس نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو, جس نے اگر 15-20 سال دنیا کی تعلیم پر بلکہ زیادہ لگا دیے ہوں, لاکھوں روپے لگا دیے ہوں کوئی اور زبان سیکھنے کے لیے. آج کل جرمن کا ٹرینڈ ہے, جرمن سیکھے کیوں؟ جرمنی اگر آپ کو آتی ہے تو جرمن میں آپ کو اسکالرشپ ملے گی, ایجوکیشن فری آف کاسٹ ملے گی آپ کو. اللہ اکبر کبیرا, لوگ جرمن سیکھ رہے کراچی کے اندر, لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر. کیوں؟ ہمیں وہاں پہ اچھی اسکالرشپ مل جائیں گی, ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے, اچھا کمائیں گے, اچھا بنائیں گے, فائن. کل کے کیریئر کے بارے میں, کل کے ڈیسٹینیشن کے بارے میں, کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آپ سے, بھائی تم نے اردو کے ساتھ انگریزی بھی سیکھ لی, تم نے جرمن بھی سیکھ لی, لوگ کراچی میں اسپینش سیکھ رہے ہیں, فرینچ سیکھ رہے ہیں, بڑے انسینٹیوز ہیں اس کے اندر. تو اللہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں نا, تو تم نے میری کتاب کی زبان کیوں نہ سیکھی؟ سوچیے اس بارے میں. خاص طور پر وہ لوگ مجھ سمیت آپ سمیت ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اس بارے میں؟ ایک وہ آدمی, وہ بچہ ہے جو ورک شاپ میں کام کر رہا ہے, جس کو آپ ہمیں چھوٹا کہتے ہیں, ہماری گاڑیاں جہاں ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے جاتی ہیں, وہ چھوٹا ہے, اس کو تو مارجن بھی مل جائے گا, وہ تو اسکول بھی نہیں گیا ہے. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں جا رہا اسکول وہ, یہ بھی سوچنے کی بات ہے اس کو تعلیم کیوں نہیں مل رہی, جبکہ کچھ اللہ اکبر کچھ لوگوں کے جانوروں کی خوراک باہر سے آ رہی ہے اور اس قوم کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ لوگوں کے وہ جانور کون سے, کتے جنہیں کہا جاتا ہے, کتوں کے لیے وہاں سے جو جاتی ہے, اور ایک طرف وہ چھوٹے جو ہم جس کو آپ چھوٹا کہتے ہیں اس کو تعلیم نہیں ملی, اس کو تو پھر بھی کچھ شاید بارشن مل جائے نا, نہ اسکول کی شکل دیکھی نہ مکتب کی مدرسے کی شکل دیکھی اس نے. آپ اور میں کس قدر اللہ نے آپ کو مجھے عطا کیا, کس قدر آپ کے پاس میرے پاس ایکسپرٹائز ہے, واٹ اباؤٹ دی بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھیے اس لفظ سے کتنے معنی کھلتے ہیں. صرف بنیادی سے ایک بات ہے, یرکبون کا لفظ آیا, سادہ سی ایک بات ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل مضارے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں پریزنٹ کا بھی ترجمہ اور فیوچر کا بھی ترجمہ ہے. اب مجھے پریزنٹ فیوچر کہنا پڑ رہا ہے, مجبوری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گرامر ہم نے انگلش میں ہی پڑھی, اردو کی گرامر تم نے پڑھی نہیں. تو حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہے. اب کیا مضامین کھلتے ہیں؟ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے لیے اور ان کے لیے ایک نشانی ہے, ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. اب لفظ کشتی, ہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ہوگی, صدیوں پرانی بات ہے, اللہ نے وہ سواری دی تھی, ٹھیک. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ, اور ہم نے اس کے مثل اسی کی طرح اور بھی چیزیں پیدا کی. ہر سواری کے اوپر بات ہو رہی ہے. مَا يَرْكَبُونَ, جس پر وہ سوار ہوتے ہیں, پریزنٹ حال, اور جس پر سوار ہوتے رہیں گے مستقبل فیوچر. تو لفظ کشتی ایک سواری کا ذکر آیا, اللہ کہتے ہیں اس جیسی ہی باقی بھی ہم نے عطا فرمائی اور سوار آج بھی ہو رہے اور ہوتے رہیں گے, تو قیامت تک جتنی سواریاں ملتی رہیں گی اللہ کہتے ہیں میں نے عطا فرمائی. یہ فرق ہے ایمان کا اور عقل پرستی کا. اسی لیے بارہا یہ بات آئی, ہم کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے کہ میں نے کھا لیا, نہیں, تمام شکر تعریف اللہ کے جس نے کھلا دیا. زمین آسمان کا فرق ہے ان دو جو میں نے کھا لیا اور اللہ نے کھلایا, زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. میری سواری ہے نہیں, سبحان الذی سخر لنا هذا, پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس نے اس سواری کو مسخر کر دیا. چاہے آپ اور میں گاڑی چلا رہا ہوں سمپل سی, یا کوئی ایسے فیلڈ پہ بیٹھا ہوا ہو, یا کوئی جموں چلا رہا ہوں, نسبت اللہ کی طرف. سبحان الذي سخر لنا هذا, پاک ہے ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس سے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما کنا له مقرنین, اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. اچھا, الحمدللہ ہمارے اسکولز میں بچوں کو یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں. ایک اضافہ ہو کہ ترجمے کے ساتھ آ جائے. ایک مدارس میں بھی سکھائی جاتی ہے جو مسجدوں میں بھی قائم ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مگر ہم یہ نہ بھول جائیں کہ یہ ہمارے لیے بھی. آج کہا جی ہمارے بچے کو 20 دعائیں آتی ہیں, الحمدللہ رب العالمین, مجھے تو 50 آنی چاہیے تھے. اور یہ دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں, ان کے لیے تو ہیں, یہ آپ کے اور میرے لیے بھی پہلے ہیں. پورا عقیدہ ہوتا ہے ایک دعا کے اندر. اب دیکھیے اس دعا میں جو سواری کی دعا ہے, وما کنا له مقرنین, اور ہم اس کو قابو میں رکھنے والے نہیں تھے. وانا الی ربنا لمنقلبون, اور بالآخر بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ہوگا. کیا مطلب؟ میں شادمان ٹاؤن سے جا رہا ہوں جناب کی ماڑی کی طرف, چلا گیا اپنی سواری پر, ایک سفر چھوٹا سا پورا ہوا. میں کراچی سے نیو یارک جا رہا ہوں, میں کراچی لندن جا رہا ہوں, میں کراچی سے جدہ جا رہا ہوں, میں جہاز پہ چلا گیا. کوئی اور بھی سفر ہے؟ کون سا سفر ہے جی؟ تو جب میں کراچی میں ٹریول کر رہا ہوں تو گاڑی چاہیے, کراچی سے باہر جا رہا ہوں تو مجھے جہاز چاہیے, سفر کر رہا ہوں تو جہاز چاہیے تھا, سفر کر رہا ہوں تو گاڑی چاہیے تھی. تو جو اللہ کی طرف میرا سفر جاری ہے اس کے لیے بھی کوئی سواری ہے میرے پاس کہ نہیں؟ پورا عقیدہ اس کے اندر, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, بالآخر مجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف, پورا عقیدہ اس کے اندر. خاص طور پر جو لوگ بھارت ٹریول کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے بات ہوتی ہے, تو جو مسلمان بھائی اس وقت دعا کا اہتمام کرتے, تجربہ ہوا اس کا, تو پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو پھر ہم بتاتے ہیں ان کو یا وہ بتاتے ہیں ان کو. اور پھر یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, جہاز کریش بھی تو ہوتا ہے, لیکن مسلمان کو پتا ہے کہ جہاز میں میری موت آنی تو جہاز نہیں آئی. اور موت ہمیشہ جہاز کے کریش میں نہیں آتی, موت زمین پر بھی آتی ہے, لیکن اگر آنی ہے تو آنی ہے. وإنا إلی ربنا لمنقلبون, بالآخر ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. ایک ایک دعا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا پورا عقیدہ مجھے اور آپ کو سمجھا دیا. خیر, یہ بات تھوڑی گرامر کی آئی, مختصر عربی سیکھنے کی آئی, اشارتاً قرآن سمجھنے کی آئی, تفسیراً اور ان باتوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ. ایک ہے کہ میری سواری ہے, اور ایک ہے نہیں میرے رب کی آتا ہے. ایک ہے کہ میں نے کھا لیا ہے, ایک ہے نہیں میرے رب نے مجھے کھلایا ہے. ایک ہے جی میرا گھر ہے, وہ جی آپ کا رینٹ پر ہے کہ اونرشپ پر؟ جی اونرشپ پر ہے. وہ اللہ کے بندے, تیری اور میری جان اونرشپ کی نہیں, مکان کیسے ہو جائے گا؟ 2-3 فٹ نیچے جائیں گے پڑا رہ جائے گا, اوپر کس کا ہوا؟ بیٹھ گیا. جب سارے چلے جائیں گے پھر کس کا ہو جائے گا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ فرماتے زمین و آسمان کی ساری میراث کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو نہ کہیں گے میرا ہے, وہ ریکارڈ وغیرہ میں لکھنا پڑتا ہے, لیکن یہ اللہ کی آتا ہے, یہ اللہ کی آتا ہے, اللہ کی طرف نسبت, اللہ کی طرف نسبت. یہ بہت بنیادی فرق ہے ایک بندے مومن کی روش اور طرز عمل میں, اور ایک اس کے طرز عمل میں جو اللہ کو, رسول کو اور آخرت کو نہ مانتا ہو. فرمایا سوار تو ہو رہے ہو, لیکن فرمایا کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں, فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد کرنے والا ہوگا نہ وہ بچائے جا سکیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا, مگر یہ کہ ہماری رحمت سے ہی ایسا ہوگا. وہ متاع الی حین, اور ایک وقت متعین تک ان کو ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں. مشرکین مکہ کے حوالے سے ایک مثال بار بار قرآن میں آئی ہے, یہاں تفصیل نہیں اس کی, دیگر مقامات پر ہے. وہ یہ ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی, سمندر وغیرہ میں کہیں پھنس جاتی, تو ان کا بھی ملاح یا وہ کیپٹن آشی السلام چلانے والا کشتی کو کہتا, اللہ کو پکارو. اس کو پکارو, ہاں. اس وقت ان کو ان کی دیوی دیوتا اور لات اور منات اور عزا اور بت, یہ کوئی یاد نہ رہتے, اللہ کو پکار. ایسے ہی بہت مشہور واقعہ ہے, ابو جہل تو کفر پہ گیا, بدترین دشمن, لیکن بیٹے نام عزت سے لیں گے, اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا, مشہور بات ہے, لیکن یہ آدھی بات بیان ہوتی ہے اور اگلی آدھی بات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. عام معافی کا اعلان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کی رحمت کا اظہار, کوئی شک نہیں. 17-18 کے بارے میں کہا, کہیں بھی ملے ان کی گردن اڑا دینا. ٹھیک ہے, یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. اور ابن خطل گستاخ ایک تھا, اور اس کی دو کنیزیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 17-18 کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو قتل کر دینا ہے اس کو. یہ رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے کسی بھی رسول کو ایک عام انسان کے برابر لا کے کھڑا نہیں کیا جا سکتا. چاہے جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. فرمائی 17-18 کی تو گردن اڑا دینا. ابن خطل ایک گستاخ اور اس کی دو کنیزیں ان کو کعبے کے غلاف سے نکال کر قتل کیا گیا. یہ بھاگ لیے کون؟ اکرمہ. اس وقت بھاگ لیے کا لفظ استعمال کروں کہ جان کا خوف ہوا, اور ادھر کہیں وہ کشتی میں بیٹھے اور فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, کشتی پھنس گئی بھور میں, اور ملاح نے کہا کہ بھائی اللہ کو پکارو. انہوں نے کہا اللہ کو پکارو؟ وہاں خشکی میں تو لات کو پکارتے, لات ملات عزا دیوی دیوتا. کہا نہیں اللہ کو پکارو, اللہ بچائے گا. تو بھائی اگر ادھر اللہ بچائے گا تو خشکی میں بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے. ادھر ہی توبہ کی, اے اللہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں, تو اگر مجھے بچا لے تو میں خشکی پر جا کر بھی تجھے ہی پکاروں گا. اللہ نے بچایا, واپس آئے, ایمان لایا تھا اللہ کے رسول. اور بڑی آگے ان کی فتوحات میں اور آگے جنگوں کے اندر ان کا بڑا حصہ رہا. بہرحال مشرکین کا یہ طرز عمل تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بار بار قرآن میں دیتے ہیں. ہم چاہیں تو غرق کر سکتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن نے کہا اگر ہم بچا کر لے آئیں تو ہم دوبارہ قادر ہیں پھر ان کو لے جائیں سمندر دریا میں اور غرق کر دیں. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. آپ کو اور مجھے بھی سوچنا چاہیے. اللہ جب چاہے چاہے جہاں چاہے مجھے اور آپ کو موت دے سکتا ہے. تو اب میں اور آپ اللہ کی طرف واقعتاً کتنا رجوع کر رہے ہیں, کس قدر واقعتاً اللہ ہی کو پکار رہے ہیں, اللہ ہی پر توکل کر رہے ہیں, اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرنا, فبأي آلاء ربكما تكذبان, اور اللہ کی ناشکری کرنا, اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے امت کے پاس وقت نہ ہو, اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا جائے, اللہ کی شریعت کا مذاق اڑتا ہے تو اڑتا رہے, مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میں آپ ہم سوچیں اس بارے میں کس قدر اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں. ہمارے گناہوں, ہمارے کرتوتوں, ہمارے جرائم, ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے معاف فرما دیتا ہے. سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے. بعد اللہ فرما رہے ممتاعن الہی, بہر حال تم کشتی میں سوار ہو جاؤ, تم جہازوں میں سوار ہو جاؤ, تم گھروں کے اندر رہو, محلات کے اندر رہو, یہ ہے ایک وقت متعین تک. بالآخر یہ سارا معاملہ ختم ہو کر رہے گا. ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب ان سے کہا جائے گا کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں, شاید تم پر رحم کیا جائے. کہا جاتا ہے ڈرو, اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات بھی تمہارے سامنے واضح کر دیے, اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بھی تمہارے سامنے واضح کر دیے, اور اب اللہ کے پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اپنی کتاب عطا فرما رہا ہے, اپنی آیات عطا فرما رہا ہے, ڈرو, باز آؤ, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم, اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی, الا کانوا عنہا معرضین, مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں, وہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں. مراد ہے کہ اللہ نے اپنی نشانی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی, اور پھر بھی اگر یہ شرک پر اڑے رہے تو ظاہری بات ہے خود اپنے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے کا سامان کر رہے ہوں گے. یہ بات بھی میں نے بارہا کی ہے, سورہ یاسین کے بیان میں بھی بات آ چکی ہے کہ آیات یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں پر غور و فکر, یہ صرف ایک کافر یا ایتھیسٹ جو ابھی کسی خالق کائنات کو تسلیم نہیں کرتا, معاذ اللہ, یہ آیات یہ نشانیاں ان پر غور و فکر کی دعوت فقط کسی کافر یا ایتھیسٹ ہی کے لیے نہیں ہے. اللہ کو ماننے والے میں, اور آپ بھی الحمدللہ اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے, تاکہ اس ان میں جتنا غور و فکر ہوگا اللہ کی عظمت دلوں میں پیدا ہوگی, اور اتنا اللہ کی اطاعت کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس, تو مطالعہ یہیں پہ روکتے ہیں قرآن حکیم کا. اور پھر وہ ایک مسئلہ اس امت کے ساتھ, اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا معاملہ, اور اب بھٹائی کا معاملہ یہ ہے کہ وہی فرانس کا اخبار, اس نے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ اخبارات کے اندر, کیا اس کو بیان کیا جائے, اپنے فرنٹ پر اخبار کے معاذ اللہ وہ خاکے شائع کر کے لاکھوں کی تعداد اس کو تقسیم کروا دیا. مگر اللہ کی ایک شان ہے, اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو شر محسوس کر رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر برآمد کر سکتے, کرنے کا قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالی. میرا اپنا ایک ذاتی احساس یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر ایک جو بحث شروع ہو گئی نا, مسلمان ایسے اور ویسے اور اسلام کے نام لینے والے ایسے اور ویسے, بڑی شدید ترین پولرائزیشن کا معاملہ شروع ہو گیا اور یکدم یہ معاملہ کھڑا ہو گیا. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ پوری امت کا سب سے زیادہ بے عمل مسلمان ہی کیوں نہ ہو, اس معاملے پر اس کو بھی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, مطلب اس کو ہم دونوں انداز سے دیکھیں. ایک طرف تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام کہ بار بار ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات کہ ایک یکدم اس پاکستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اور اسلامی تناظر میں دینی تناظر کے اندر ایک عجیب صورتحال کھڑی کر دی گئی ہے کہ داڑھی اب معاذ اللہ وہ ایک بدنامی کا سمبل بن گئی. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, دین کی بات کرنے والا ایک وہ بدنامی کا سمبل بنایا جا رہا اس کو, وغیرہ وغیرہ نہ جانے کیا کچھ. اور یکدم یہ معاملہ ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم اس میں سے خیر نکلوا لیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے تعلق سے واقعتاً اپنے ایمانی جذبات کا اظہار بھی کریں اور اپنی محبت کا بھی اظہار کریں, اپنی عقیدت کا بھی اظہار کریں, بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی غیرت کا بھی اظہار کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. تو یہ فتنے, یہ شرور, ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. مگر بہرحال کچھ باتیں غور طلب ضرور ہیں. آئی انٹرنیشنل لیول پر وہ حملہ بھی ہوا اس ادارے پر اور اس کے بارے میں بہت ساری سٹوریز بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ فرانس کے لوور ہاؤس میں جیسے ہمارے سینٹ وغیرہ ہوتی ہے, فلسطین کو ایکسیپٹ کرنے کی قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ حرکت شروع ہوتی ہے فرانس میں. ملائیشیا کی عدالت اسرائیل کے جرائم کا ذکر کر کے اس کے خلاف کہتی ہے کہ اس کو عدالت میں کھڑا کرنا چاہیے اسرائیل کے سربراہ کو, تو ملائیشیا کے دو طیارے غائب کرا دیے جاتے ہیں. سوچئے گا کبھی اس بارے میں انٹرنیشنلی تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. مزید برآں 40 ملکوں کے سربراہ کھڑے ہو گئے آگے فرانس میں یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے, جن میں ترکی کا صدر بھی آگے کھڑا ہو گیا اور محمود عباس بھی آگے کھڑا ہو گیا اور پاکستان کے سیکولر مائنڈیڈ لوگوں نے لکھا کہ نواز شریف کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور افغانستان کے اشرف غنی کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی چار بھی کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے مستقل یہ باتیں, مستقل یہ باتیں, مستقل یہ باتیں. آپ تھوڑا آنکھیں کھولیے, دل و دماغ کو بھی کھولیے اور عقیدہ اور محبت کو بھی ساتھ رکھیے اور ذرا سی عقل کو بھی استعمال فرما لیجئے. ہمارے اس ملک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب یہ باتیں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں تو کیا وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو سول سوسائٹی کے نمائندے کہتے ہیں, جو ملالہ کے ڈرامے پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, جو سلمان تاثیر کے لیے شمعیں جلاتے اور جلواتے بھی ہیں اور سڑکیں بھی بلاک کروا دیتے ہیں اپنے لیڈروں کے لیے, مگر محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا ذکر آئے تو پتہ نہیں سول سوسائٹی کہاں ہوتی ہے, یہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ کہاں ہوتے ہیں. یہ ہمارا اپنا مسئلہ بھی ہے. اس کو آنکھیں کھولے خدا کے بارے میں, ہم کہاں کھڑے ہو رہے ہیں, کہاں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی تو ظاہری بات ہے اللہ وہ کہنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں اور ہم کوئی تفریق نہیں کرتے رنگ, نسل, زبان, مذہب اس بنیاد پر. محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. 2.25 ارب مسلمان کم از کم ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے جیسے فریڈم آف اسپیچ, اور ہولوکاسٹ پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ہولوکاسٹ جو یہودیوں کے خلاف ہوا اس کے خلاف بات کرنے, اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں. ہم لوگوں نے عید منائی تھی رمضان مبارک میں, فلسطین پر بمبارڈمنٹ ہوتی رہی, اس کی رپورٹنگ کرنے والے کہ یہ ظلم ہوا ہے, رپورٹنگ کرنے والے غیر مسلم صحافیوں کو صحافت سے نکال دیا گیا, ان کو سزائیں دے دی گئی. یہ کیا معیار ہے؟ ظلم ہو رہا ہے اس کی رپورٹنگ ہو تو جناب نے آپ کو اجازت نہیں اس کی, ہولوکاسٹ پر بات کرو نہیں آپ کو اس کی اجازت نہیں. اور جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو پھر یہ فریڈم آف اسپیچ قرار پاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا اچھا کسی نے کالم لکھا کہ 40 ملک بہت مرتبہ جمع ہو گئے, یہ جب 1991 کی وار ہوئی گلف وار تو 40 ہی جمع ہوئے تھے کم و بیش، 31 سے 40 کے درمیان، ٹھیک ہے. جب ہوا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے خلاف، جھوٹا بہانہ، جو ہتھیاروں کا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، تباہی کے ہتھیار عراق میں بنا لیے اور پھر عراق کی اسٹیٹ بجا دی، اس کے بعد کہا کہ وہ رپورٹ غلط تھی سی آئی اے کی، تب بھی 40 کھڑے ہو گئے تھے. افغانستان کا ڈرامہ رچا ہے تب بھی 40 کھڑے ہو گئے تھے، نیٹو کے ساتھ مل کر تب بھی 40 کھڑے ہو جاتے، ابھی اس ادارے کے حوالے سے 40 کھڑے ہوئے، مگر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے تو سب کے اندر فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے، کیا مطلب اس کا. لیکن اس کا جو ایک خطرناک پہلو وہ یہ ہے کہ آج ہماری غیرت دینی کہیں ختم تو نہیں ہو رہی، کہ ہر چند لمحوں بعد کہیں ڈنمارک میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی فرانس کے اندر ہو جاتا ہے، کبھی کہیں اور جرمنی کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے، مستقل. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھ دی، ہم کو جا کے مظاہرہ بھی کر لیں گے، ہم اسپیچ بھی دے دیں گے، ہم بیانات بھی دے دیں گے، یہ مسئلے کا اصل حل نہیں ہے. بارہا یہ بات کہی، مسئلے کا اصل حل وہی ہے. ہاں، خلافت کی جو بات تو 40 ملک کھڑے ہو جاتے ہیں، خلافت کی بات ہو تو 40 ملک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف بات کرنے کی بات کرو تو 4 بھی بمشکل کھڑے ہو پاتے ہیں. سوچیے ذرا اس بارے میں، مسئلے کا اصل حل ہے وہی نظام خلافت، جس کے بارے میں بارہا ذکر ہوا کہ رہی صحیح خلافت جو 1924 میں ختم ہوئی تھی. 1924 سے پہلے برطانیہ میں کچھ اسٹیج شوز کا پروگرام بنا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان میں گستاخی کا پلان تھا. وقت کے خلیفہ کو پتہ چل گئی یہ بات، جبکہ خلافت خاتمے کو ہے 1924 سے پہلے، اس نے برطانیہ کے سفیر کو بلایا کہ کہا یہ روکو. اس نے کہا سر ٹکٹس تو فروخت ہو چکے ہیں. تو وہ رہا سہا خلیفہ، خلافت تو ختم ہو گئی، پھر تو 57 لکیر ہے ہماری ملک. تو وہ اندر گیا، اس نے تلوار لا کے سامنے رکھ دی، بولا پھر تلوار سے فیصلہ ہوگا، پھر میں خلافت کے نظام خلافت تھا ہمارا، رہا سہا تھا وہ، یہاں سے فتویٰ ایشو ہوگا. اور فتویٰ لکھا نہیں جاتا، جب خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو مفتی حضرات کی طرح فتویٰ ایشو نہیں ہوتا، فقط پھر فتویٰ نافذ ہوتا ہے، پھر فتویٰ نافذ ہوتا ہے. میں یہاں سے فتویٰ ایشو کرواؤں گا کہ تمہارے خلاف ہم جہاد کا اعلان کریں گے. سفیر نے برطانیہ بات کی، کہا کہ یہ سرفرے لوگ اگر اس نے ایشو کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اسٹیج شوز شروع نہیں ہو سکے. تب ہم خلافت کے نظام کے تحت رہی صحیح خلافت، آئیڈیل دور نہیں وہ مسلمانوں کا، رہی صحیح، ہم ایک مرکز پہ تھے، یہی دشمنیاں رہی لوگوں کی، وہ مرکز ختم ہوا اور تتر بتر کر دیا گیا. اور وہ ختم ہوا تھا ترکی میں تو کمال اتا ترک کا سیکولرزم والا ایشو آیا تھا. آج پاکستان میں بھی وہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جب وہ نظام خلافت ختم ہوا تھا، یہ ہماری خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، تو تحریک خلافت دنیا میں کہاں چلی تھی؟ اسی ہندوستان میں چلی تھی. تو اللہ کرے کہ اس کے ریوائول کی کوشش بھی یہیں پر ہو. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے عافیہ کو تم رہا کرو، پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنے پریس کو روکو، پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں گے. ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں، معاف کیجیے گا، اس لیے ہم دھرنے دے دیں گے، مظاہرہ کر لیں گے، باتیں کر لیں گے، 2-4 ایمبیسیز جلا لیں گے، مسئلے کا نہیں. حل ہے نظام خلافت کا قیام. اور اگر پاکستان کو بھی بچانا ہے تو پاکستان نے اسی کام کے لیے لیا تھا. قومی اتفاق رائے اگر چاہیے تو یہ وقتی ڈراموں سے قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا اس قوم کا. یہ اس قوم اسلام پر آئے گی، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تو یہ قوم بچے گی، تو یہ ملک بچے گا. اور اسلام قائم کرتے ہیں، نظام خلافت قائم کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. یہ ہے مسئلے کا پائیدار حل، اس پہ سوچنا ہے، ورنہ یہ ہر چند مہینوں کے بعد خطاب ہی ہو رہا ہوگا، تقریر ہی ہو رہی ہوگی، بیانات ہی شائع ہو رہی ہوگی. مسئلے کا حل نہیں، مگر اظہار ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی میسج جائے کہ مسلمان بے غیرت نہیں ہے. اور رہی صحیح پونجی بے عمل مسلمان کے پاس بھی اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اظہار ہونا چاہیے. ہم اس کے حق میں اگر پر امن اظہار ہو، اپنے بھائیوں کی گاڑی نہ چلا دیں ہم لوگ، لیکن مسئلے کا پائیدار حل وہ نظام خلافت کا قیام ہے. پھر ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے اللہ کی تائید کے بھروسے پر انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، چاہے پاکستان کے ہوں یا دنیا کے دیگر مسلم ممالک کے، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.